أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں تک گفتگو ہو چکی، حضرت ابراہیم نے آزر کو اپنے چچا کو خطاب کیا اور انہیں ہدایت کی کوشش کی، جس کے مقابل میں انہوں نے ایک سخت گیر اور ایک متعصبانہ، ایک تعصب بھرا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ اے ابراہیم، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيَّا، کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ. جس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم نے کہا، قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، کہ آپ پر سلامتی ہو، میری جانب سے اس قسم کا رویہ نہیں ہوگا، میری جو منطق ہوگی وہ سلامت آمیز ہوگی، ایک سلامتی کے ساتھ ہوگی کہ جس میں دلیل اور برہان اور گفتگو ہوگی. یہاں پر پھر ایک سوال ایجاد ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم کی یہ روش تھی، یہ ان کا طریقہ کار تھا، تو پھر بتوں کو کیوں توڑا انہوں نے، اور جو بت انہوں نے توڑے وہ کیوں توڑے؟ یہاں پر آگے جواد عاملی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بت توڑے لیکن کب توڑے اور کس موقع پر انہوں نے بتوں کو توڑا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے دلیل کے ساتھ بات کی اپنے چچا آزر سے، اپنی پوری قوم سے، اور جب یہ نہیں ہوا، انہوں نے دلیل کی زبان کو نہیں سمجھا، عقل کی زبان کو نہیں سمجھا، برہان کی زبان کو نہیں سمجھا، استدلال کی زبان کو نہیں سمجھا، تو پھر زبان حسی، حس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑ کے دکھایا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، اور سارے بتوں کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، سوائے ایک بڑے کو چھوڑ کر، اور کلہاڑا اس کے اوپر رکھ دیا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم جو گفتگو کر رہے ہیں اپنی قوم سے، وہ حس کی زبان میں کر رہے ہیں کہ دیکھو، تم نے عقل سے تو نہیں سمجھا کہ یہ جو بت ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتے، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. اب میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں، عملی طور پر، حسی طور پر، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے جب حضرت ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑا، اور جب انہوں نے سوال کیا، استفسار کیا حضرت ابراہیم سے، یہ کیا کام کیا آپ نے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ بڑے والے بت سے سوال کرو نا. تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم، آپ جانتے تو ہیں اس چیز کو کہ ما ہا اولاہ ینتقون، کہ یہ لوگ گفتگو نہیں کرتے، یہ نطق نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں کر سکتے. تو پھر حضرت ابراہیم نے وہاں پر استدلال کیا کہ کیوں ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو نا، جو گفتگو کر سکتا ہے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بت توڑنے کا مرحلہ ہے، یہ بعد میں آیا، سب سے پہلا کام نہیں کیا، یہ بعد میں یہ کام کیا. اور سب سے پہلے ہدایت دی عقل اور دلیل کے ذریعے سے، انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اشدہ علی الکفار، کفار میں شدید ہوتے ہیں یہ افراد، اسی لیے قرآن نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اور امام علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ نے بھی، امام علی مقام نے بھی اس ایک جگہ پر جب امام سے سوال ہوا کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، تو امام نے کہا میں وہی کام کر رہا ہوں جو حضرت ابراہیم نے کہا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. تو بتوں کا توڑنے کا مرحلہ بعد کا تھا، اور بعد میں بھی بتوں کو توڑنے میں بھی انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں کر سکتے، اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم اپنے توڑنے والے کو تو روک لیتے، اگر یہ خدا ہوتے تو جو انہیں نابود کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، انہیں تو یہ روک لیتے، یہ اسے بھی نہیں روک سکتے، اور پھر بھی وہ نہیں سمجھے. تو پھر آخری جملہ حضرت ابراہیم کا یہ تھا، افل لکم ولی ما تعبدون من دون اللہ، کہ وائے ہو تم پر اور ان لوگوں پر جنہیں تم خدا کے علاوہ پوچھتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو. تو یہ مرحلہ وار ہے. اب جیسے آج کی دنیا میں حضرت ابراہیم کا جو چہرہ دکھایا جاتا ہے، وہ فوراً ہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ جائیں گئے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایک پورا مرحلہ ہے، اور ایک پورے مرحلے سے وہ حضرت ابراہیم کی اسوائے حسنہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. کیونکہ پروردگار متعال کی یہ چاہت یہ ہے کہ جو شخص بھی زندہ رہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے، لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہو تو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اسے معلوم ہو حقیقت کیا ہے، جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اسے معلوم ہو حقیقت کیا ہے، جو ہلاکت کا راستہ اپناتا ہے وہ حقیقت جاننے کے بعد اپنا ہے. پروردگار کا کام ہے حقائق لوگوں تک پہنچا دے، اور حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا. اور جب انہوں نے کوئی چیز قبول نہیں کی تو پھر یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں اب دور ہو رہا ہوں تم لوگوں سے اور ان سے جنہیں تم خدا کے سوا پوچھتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو. وَأَدْعُ رَبِّي، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. اب یہاں پہ آگے جوادی عاملی صاحب فرماتے ہیں، دیکھیں ہر ہجرت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک منزل مقصود ہے، حضرت ابراہیم کی ایک یہ جو حرکت ہے اس کا ایک مقصد ہے جہاں تک انہیں پہنچنا ہے، مثلا عراق سے نکل کر شام پہنچنا ہے یا شام سے بابل کی طرف جانا ہے. جو حرکت ہے اس کی سمت اور ہے، اور جو مقصود متحرک ہے وہ کوئی اور ہے. حرکت ایک مکان ہے، ایک مکان کی سمت جا رہے، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان کی طرف جا رہے، یہ ظاہر میں ایک حرکت ہے. لیکن جو مقصود متحرک ہے، جو حضرت ابراہیم کا مقصود ہے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں، وَأَدْعُ رَبِّي، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میں اس کی جانب جا رہا ہوں. اِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے ہدایت کر رہا ہے، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. ظاہر میں اگر کوئی دیکھے گا تو سمجھے گا حضرت ابراہیم ایک مکان کو چھوڑ کے دوسرے مکان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مکان کی مسئلہ نہیں ہے، یہ پروردگار کی جانب ہجرت ہے. اور اتنی مخلصانہ ہجرت ہے کہ وَأَدْعُ رَبِّي، بعض افراد ہجرت کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس میں خلوص نہ ہو اس ہجرت میں، وہ خدا کے لیے نہ ہو ہجرت، کسی اور کام کے لیے ہو، مثال کے طور پہ وہ اپنی مال و دولت کمانے کے لیے یا دشمنوں سے بچنے کے لیے یا دوستوں کے پاس جانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہجرت ہے جس میں مقصود متحرک، مقصود حضرت ابراہیم فقط خدا کی ذات ہے، اگرچہ مکان مختلف نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں، نہ، وہ اس قوم سے نکل کر پروردگار متعال کی جانب خالصانہ طور پر جانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے آگے آنے والی آیتوں میں آئے گا کہ پروردگار نے پھر انہیں عنایت دی، وَوَحَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. یہ پھر وہ اس ہجرت کے بدلے پروردگار متعال جو انہیں عنایت کرے گا، وہ آگے والی آیتوں میں یہ بات آئے گی. کس آیت میں حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا، اور میں اپنے رب سے دعا کرنے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل یہی الفاظ حضرت زکریہ نے فرمائے تھے، ولم اكن بدعاء ربي شقيا، کہ میں اپنے رب سے دعا کرنے میں محروم نہیں رہا ہوں. یہ چیز ہمیں بتاتی کہ دعا کرنے سے، جیسا کہ حضرت زکریہ میں بھی کہ جب انہوں نے دعا کی تو اس کے 5 سال بعد انہیں اولاد حضرت یحییٰ کی صورت میں عطا ہوئی، تو میں یہ کیوں سمجھتا ہوں کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے گی؟ فوراً قبول ہونے سے کیوں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اگر قبول نہیں تو میں محروم ہو گیا؟ نہ، انبیاء تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے محروم نہیں رہتا، چاہے دعا قبول ہونے میں 5 سال ہی لگ جائے، لیکن حضرت زکریہ کا نظریہ تبدیل نہیں ہوتا، تو میرا کیوں نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے؟ میں اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ یہ راستہ حضرت ابراہیم کا، یہ راستہ حضرت زکریہ کا، جس میں وہ فرما رہے ہیں ربی عسا ان لا اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ اور یہاں پر عسا کیوں لائیں؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہ عسا اس وجہ سے لائیں، عسا قریب کے معنی میں افعال مقاربہ میں سے ہیں، یہاں اس وجہ سے لائیں کہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر میرا پروردگار اس کے بدلے مجھے کچھ دے گا تو وہ اس کا فضل ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پر واجب ہے کہ وہ مجھے عطا کرے، یہ اس کا فضل ہے. اس وجہ سے اس طریقے سے تعبیرات لا رہے ہیں، اگر دعا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ اس کا فضل ہے جو وہ عطا کر رہا ہے، نہ کہ کوئی سمجھے کہ میں حقدار ہو چکا ہوں اس کا، نہ حقدار نہیں ہوا وہ. اس وجہ سے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں یہاں پر عسا آیا ہے، عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیہ. اور یہ چیز ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے کہ ہمیں اگر جہاں دیکھیں کہ اب تبلیغ کے راستہ بند ہو چکا ہے، اب یہاں اس قوم میں کوئی بھی سمجھنے والا نہیں، عقلی لحاظ سے بھی حسی لحاظ سے بھی، تو اس کے بعد اس قوم سے ہجرت کرنی ہے، اور ہجرت کرنے کے بعد بھی نا امید نہیں ہے، انسان امیدوار رہتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.